أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا آمنت بالله صدق الله العظيم اور کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک اس نے کھلی گمراہی اختیار کی ہے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعامات کیے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں پھر جب زید نے اپنی بیوی سے حاجت ختم کر دی تو ہم نے آپ کی ان سے شادی کرا دی تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں جبکہ وہ لوگ اپنی بیویوں سے اپنی حاجت ختم کر دیں اور اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دی ہو اور یہی اللہ کی سنت ہے ان انبیاء میں بھی جو آپ سے پہلے گزرے، اور اللہ کا معاملہ تقدیر کا ہوتا ہے جو مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک کی آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کا اور طلاق کا واقعہ تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، جو اسلام لانے والے حضرات ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ، یہ چار حضرات تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، بعد میں آپ نے انہیں آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اعلان کر دیا کہ میں اس کا وارث ہوں گا اور یہ میرا وارث ہوگا۔ اور یہ زید بن حارثہ قبیلہ بنو کلب کے ایک آدمی حارثہ ابن شراحیل کے بیٹے تھے، قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے، اور زید ابن حارثہ کے والد کا نام تھا حارثہ ابن شراحیل، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ قبیلہ بنو تی سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کا نام تھا سعدہ۔ تو ہوا یہ کہ ان کی والدہ سعدہ اپنے بچے کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، یعنی اپنے والدین کے گھر میں وہ فاصلے پر تھا، تو راستے میں لوٹ مار شروع ہو گئی اور بنو قین کے لوگوں نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے لوٹ مار کی اور لوگوں کو غلام بنا لیا۔ اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اسلام سے پہلے قتل، قتال، لڑائی، جھگڑا اور زبردستی لوگوں کو غلام بنا لینا، اور آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا کے ان کو بیچ دینا، یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس زمانے میں جہاد تو تھا نہیں، جہاد جو ہے وہ بڑی شرائط کا پابند ہے، اور اس میں ہر چیز بڑے قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جہاد تو تھا نہیں، اسلام سے پہلے ڈاکو تھے اور ڈاکہ ڈالتے رہتے تھے، اور وہ صرف مال ہی نہیں لوٹتے تھے بلکہ لوگوں کو اغوا کر لیتے تھے، پھر آگے لے جا کر ان کو بیچ دیتے تھے، جیسے اب بھی ہمارے بعض علاقوں میں لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ کو بیچ دیتا ہے، دوسرا گروپ آگے تیسرے گروپ کو بیچ دیتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں بھی یہی طریقہ تھا۔ تو بنو قین کے لوگوں نے حملہ کیا، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی تقریباً، تو ان کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر عکاظ بازار لگتا تھا، منڈی لگتی تھی، وہاں لا کے ان کو بیچ دیا۔ تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، تو ان کو یہ لڑکا بڑا پیارا سا لگا کہ معصوم ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کن ظالموں نے اس کو اٹھایا ہے۔ تو حکیم ابن حزام نے اس بچے کو لے لیا، اور جو پیسے انہوں نے مانگے دے دیے، اور لے کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے کہ پھپھی آپ کی خدمت کرے گا، شریف لڑکا مجھے لگتا ہے۔ بڑے گورے خوبصورت رنگ کے بچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا، تو کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور بعض روایات کے مطابق خود آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مانگ لیا کہ یہ بچہ جو ہے تم مجھے دے دو، میرے پاس رہے گا یہ۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے لگے، آپ کی خدمت بھی کرتے تھے۔ उधर इनके बाप जो थे हारिसा इब्ने शराहील, वो बड़े परेशान थे कि मेरा बच्चा जो है कहाँ अगवा हो गया, डाकुओं ने किस तरह कहाँ उसको बेचा, पता नहीं क्या हालत होगी। तो परेशान रहते थे और उनके कई अशार किताबों में मनकूल हैं जो उन्होंने उस मौके पर अशार कहे हैं कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है और किस वादी में है और क्या उसका हो रहा है, अशार कहे। तो वो गमजदा थे, अपने बेटे की तलाश में भी थे। उधर ये हुआ कि बनू कल्ब के कुछ लोग हज करने आए मक्का मुकर्रमा। लोग आते थे हज करने के लिए, उमरा करने के लिए, हज उमरा उस दौरे जाहिलियत में भी जारी था। तो जब वो मक्का मुकर्रमा आए तो बनू कल्ब के कुछ लोगों ने अंदाजा किया कि ये लड़का जो है ये तो हमारे कुछ हारिसा इब्न शराहील का बेटा मालूम होता है। चुनाचे उन्होंने जैद इब्न हारिसा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम जैद है। तुम किसके बेटे हो? हारिसा के बेटा हूँ। तो उनको पता अंदाजा हो गया कि ये तो वही है कि इसका वालिद इसकी तलाश में है। चुनाचे बनू कल्ब के लोग ये जब वापस गए तो उन्होंने जाकर इसके बाप से जिक्र किया कि तुम्हारा बेटा मक्का मुकर्रमा में है। चुनाचे जैद इब्न हारिसा के वालिद हारिसा और इनके एक भाई थे जबला, तो जबला इब्न हारिसा ये दोनों आए और आकर इस बच्चे से मिले। उनको पता चल गया कि ये बच्चा जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता है। उस वक्त में हज़रत इब्न हारिसा रजी अल्लाह अन्हु की उम्र 15 साल हो गई थी, 6 साल गुजर गए थे। तो हारिसा और जबल इब्न हारिसा ये दोनों आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और अर्ज किया कि मोहम्मद, हम आपके पास आए हैं, हमें आपसे एक दरख्वास्त करनी है। आपने फरमाया, बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा, जी हमारा बेटा जैद आपके पास है, आपके कब्जे में है, तो आप उसे हमारे हवाले कर दें और जो कुछ आप लेना चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इससे बेहतर सूरत नहीं हो सकती कि मैं जैद को इख्तियार दे दूं और बगैर किसी पैसे के अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो तुम्हारे साथ चला जाए और यहाँ रहना चाहे तो यहाँ रह ले, उसकी मर्जी है। चुनाचे आपने हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनको इख्तियार दे दिया। बल्कि आपने पूछा ज़ैद इब्ने हारिसा से कि तुम इनको जानते हो? कहा, ये मेरे वालिद हैं हारिसा। क्योंकि 9 साल का बच्चा, बहरहाल ऐसा बच्चा होता है जो सभी ये मुमय्यज़ होता है, जानता है, समझता है। तो ज़ैद इब्ने हारिसा ने अपने वालिद को भी पहचान लिया, अपने भाई को भी पहचान लिया और ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा, ये मेरे बाप हैं और ये मेरे भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि अगर तुम चाहो तो अपने वालिद के साथ चले जाओ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती तुम पर नहीं करूँगा। और अगर तुम मेरे पास रहना चाहो और मेरे ही घर में रहना चाहो तो मेरे साथ रहो। ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा कि जी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मोहब्बत, वो शफकत जो बाप से भी नहीं मिलती, वो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली थी। उस जमाने के बाप भी आजकल के बाप जैसे होते हो, मार पीट ये वो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो इस तरह की मार पीट, तशद्दुद कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा कि ज़ैद तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम गुलामी को आज़ादी के ऊपर तरजीह दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद की गुलामी को आपकी आज़ादी के ऊपर तरजीह देता हूँ। इतनी मोहब्बत हो गई थी इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चुनाचे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे और हारिसा और उनके बेटे जबल इब्ने हारिसा वापस चले गए। जब वो वापस चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बड़ा असर हुआ कि इस बच्चे ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी है कि अपने वालिद के साथ नहीं गया बल्कि मेरे ही पास रहने को कबूल कर लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लेकर मस्जिद हराम पहुंचे, बैतुल्लाह के करीब पहुंचे और आपने वहां ऐलान किया कि کہ آج سے یہ زید ابن حارثہ نہیں ہے بلکہ زید ابن محمد ہیں، اور میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے، اور آج سے یہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، آج سے یہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اس لیے آج سے ان کو زید ابن محمد کہا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور ان کو سب لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، کہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی باپ کی طرف نسبت کرو، جس نے پالا ہے اس کی طرف نسبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو حقیقی باپ نہیں ہے اس کو باپ قرار دینا جائز نہیں ہے، اس لیے حقیقی والد حقیقی باپ کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے۔ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، اپنے آبا کی طرف، ان کے آبا کی طرف ان کی نسبت کرو، یہی اللہ تعالی کے ہاں انصاف والی بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بھئی ہو تو تم میرے بیٹوں ہی کی طرح، لیکن اب چونکہ قرآن کا حکم نازل ہو گیا ہے، اس لیے دوبارہ تمہیں زید ابن حارثہ کہا جائے گا۔ چنانچہ زید ابن حارثہ ان کو کہا جانے لگا، اب جب بھی کتابوں میں کہیں ذکر آتا ہے تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ذکر آتا ہے، اور بعض مفسرین نے بلکہ کئی مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے بہت قربانی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ ان کی یہ بھی بڑی قربانی کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، اپنا وارث قرار دیا بیٹوں کی طرح، لیکن بعد میں وراثت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور منہ بولے بیٹے ہونے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، کہ حقیقی والد کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ہر معاملے میں تسلیم و رضا کا معاملہ اختیار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے ایسا عظیم شرف عطا فرمایا جو کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن مجید میں صرف ان کا نام آیا ہے، کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، کسی صحابی کا، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں آیا، ان کی صفات آئی ہیں کئی جگہوں میں، وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، صاحب رفیقہ فی الغار وغیرہ، لیکن نام لے کر صرف زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے۔ فلما قضا زیدم منہا وطرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا آپ نام نہیں لیں گے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، یہ تو پس منظر ہوا۔ اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی ہوئی ام ایمن سے، اور ام ایمن جو تھی ایک حبشی خاتون تھی اور بڑی جنتی خاتون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس خاتون سے شادی کرے تو یہ جنتی خاتون ہے، تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ام ایمن سے شادی کر لی، اور زید ابن حارثہ بڑے گورے چٹے خوبصورت مرد تھے، اور حضرت ام ایمن جو تھی وہ حبشے کی رہنے والی حبشن خاتون تھی، ان سے بیٹے ہوئے حضرت اسامہ ابن زید جو بڑے مشہور صحابی ہیں، اور حضرت اسامہ ابن زید کو کہا جاتا ہے حب رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور وہ جو تھے وہ اپنی ماں کے اوپر گئے تھے، یعنی ان کا رنگ بھی کالا تھا، اپنی والدہ کی طرح والدہ کا رنگ ان کا رنگ تھا۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی ہوئی ام ایمن سے، اور ان کا بیٹا ہوا جن کا نام ہے اسامہ ہے۔ دوسری شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، جس کا قصہ یہاں آ رہا ہے۔ اور تیسری ان کی شادی ہوئی ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معید سے، عقبہ ابن ابی معید بڑا زبردست کافر تھا، بڑا سردار تھا قریش کا، تو ان کی بیٹی تھی ام کلثوم، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس سے ان کی شادی ہوئی، اور تیسری شادی ہوئی ان کے ابو لہب کی بیٹی سے، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ان کا نام تھا درہ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی صرف پہلی شادی کامیاب رہی، اور دوسری میں بھی طلاق ہو گئی، تیسری میں بھی طلاق ہو گئی، اور چوتھی میں بھی طلاق ہو گئی۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے بھی طلاق کی نوبت پہنچی، پھر ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط سے بھی طلاق کی نوبت آئی، اور پھر اس کے بعد درہ بنت ابی لہب سے بھی طلاق کی نوبت آئی۔ یہ تو ان کا پس منظر ہے۔ اب قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے، اس میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے ان کی شادی کرا دی تھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کہیں اور بھی ہو، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش کے لیے ان کا رشتہ بھیجا۔ حضرت زینب بنت جحش جو ہیں وہ آپ کی پھپھی ذات بہن تھی، ان کی والدہ کا نام ہے امیمہ، اور امیمہ بنت عبد المطلب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں عبداللہ ابن عبد المطلب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نانا ایک ہی ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش آپ کی پھپھی ذات بہن تھی، یعنی آپ کی پھپھی حضرت امیمہ کی بیٹی تھی۔ اچھا، امیمہ ظاہر ہے کہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور قبیلہ قریش کے اندر بھی جو سب سے اونچا خاندان تھا بنو ہاشم، اس سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کا نسب بہت اونچا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی، اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں زید ابن حارثہ کا نکاح کروں حضرت زینب بنت جحش سے۔ تو آپ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، اور یہ کہا کہ میں نکاح کا پیغام تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ شروع میں وہ سمجھی کہ شاید آپ میرے لیے، اپنے لیے میرا نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے متبنا زید ابن حارثہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو دور جاہلیت میں جو اونچے گھرانے کی لڑکی ہوتی تھی، وہ کسی نیچے گھرانے کی کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے کو بہت برا سمجھتی تھی۔ اب بھی بعض علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے مگر اپنی بیٹی کو خاندان سے باہر نہیں دیں گے، ہوتا ہے آج کل بھی بہت سارے علاقوں میں ہے، اور یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بھئی اگر قریب میں کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو اب لڑکی کو بٹھائے رکھنا اور جناب اس کی عمر گزار دینا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اور میں خود ہم تو دار لفتہ میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ جناب ماں باپ نے کہا نہیں جی، ہم تو اپنے خاندان ہی میں کریں گے یا قبیلے ہی میں کریں گے، اور باہر سے جو رشتے آئے انکار کرتے رہے۔ اب نہ خاندان میں شادی ہو سکی نہ باہر شادی ہو سکی۔ تو دور جاہلیت میں بھی یہ تھا۔ تو اگر قریب کا رشتہ یعنی کف کے اندر رشتہ میسر آ جائے تو سو بسم اللہ، لیکن اگر کف کے اندر کوئی رشتہ میسر نہ آئے اور اپنے خاندان سے باہر نکل کر شادی کرنی پڑے، تو اگر لڑکی بھی راضی ہے، لڑکی کا ولی بھی راضی ہے، تو اس شادی میں قطعاً کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کی اس خراب عادت کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ خراب عادت وہی جسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جی ہم تو اپنے خاندان میں شادی کریں گے، باہر نہیں کریں گے، چاہے کتنا ہی اچھا لڑکا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی خوبصیرت، دیندار کیوں نہ ہو، ہم تو نہیں شادی کریں گے۔ تو یہی اس زمانے میں بھی ذہنیت تھی۔ تو اس لیے حضرت زینب بنت جحش اور ان کے جو بھائی تھے، انہوں نے عبداللہ ابن جحش، انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس رشتے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے بہت اچھے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی پرورش ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اس لیے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دین کی وہ معلومات تھی جو اور کم لوگوں کو تھی۔ ظاہر ہے ہر وقت گھر میں رہتے تھے، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، صرف اتنی بات تھی کہ بنو ہاشم سے یا قریش سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو زینب بنت جحش اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے انکار کیا شروع میں کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری لڑکی کی شادی زید ابن حارثہ سے ہو، جو کسی زمانے میں غلام تھے اور قبیلہ بنو کلب کے رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی میں کوئی خرابی ہو تو بتاؤ، جب کوئی خرابی نہیں ہے تو محض اس بنا پر کہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے رشتے سے انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ بھئی یہ شادی کر دو، تو گویا آپ دور جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ بھئی ہم تو خاندان سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ولی کو اختیار ہوتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر ولی کون ہوگا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کا ولی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کر دو تو پھر ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ صرف مشورہ نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے آپ کا حکم ہے، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی راضی ہو گئیں اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش بھی راضی ہو گئے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے مشورہ، ایک ہوتا ہے حکم، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ دیں تو اس میں سامنے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنا چاہے کرے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ اور اس کی ایک مثال احادیث شریفہ میں موجود ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد ہوئیں، ان کے شوہر تھے مغیث، اور آزاد ہونے کے بعد ان کو خیار عتق ملا، تو مغیث جو ان کے شوہر تھے تو اس سے ان کو نفرت ہو گئی تھی، ان کی مختلف وجوہات تھیں۔ تو جب ان کو خیار عتق ملا تو انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اب مدینے کی گلیوں میں ہوتا یہ تھا کہ بریر آگے آگے جا رہی ہوتی تھی، مغیث ان کے جو شوہر ہیں وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے، اور یہ کہتے تھے اے بریرہ تم دوبارہ مجھ سے رجوع کر لو، انہیں دوبارہ مجھ سے شادی کر لو۔ اب بریرہ کہتی تھی کہ نہیں، میں تو نہیں کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ کیسی عجیب معاملہ ہے کہ جناب بیوی آگے آگے ہے اور شوہر پیچھے پیچھے ہے، اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تم دوبارہ رجوع کر لو، شادی کر لو، اور وہ راضی نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی تم مغیث سے دوبارہ نکاح کر لو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بہت ذہین عورت تھی، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت بے تکلف کیا ہوا تھا، اور وہ جناب اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے فرمایا کہ لو راجعتی ہی، اگر تم اپنے شوہر سے دوبارہ رجوع کر لو تو بہتر ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا اشفع، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا، سفارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ نے فرمایا لا حاجت لی فیہ، مجھے اس شوہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو چونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ صرف مشورہ دیا تھا، تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے، تو انہوں نے اپنے اس اختیار سے فائدہ اٹھایا اور عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے اس مشورے پر عمل کرنا ناممکن نہیں ہے، میں ان سے دوبارہ ساتھ نہیں رہ سکتی ان کے. اور اسی سے ایک بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی استاد ہے، بزرگ ہے، پیر ہے آپ کا، وہ کوئی یہ کہہ جی فلاں جگہ رشتہ کر لو، تو عام طور سے وہ سفارش ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے کا ماننا شرن کوئی ضروری نہیں ہے. مان لو مان لو، نہ مانو نہ مانو. ہمارے یہاں کئی مثالیں ہیں کہ جناب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، خود ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کو ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو فلاں صاحب ہیں وہ آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. صاف فرما دیا، میں حکم نہیں ہے بلکہ یہ مشورہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا، رائے نہیں ہوئی، انکار کر دیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا، مجھے آپ کے انکار سے خوشی ہوئی کہ آپ نے بوجھ محسوس نہیں کیا، آزادی سے فیصلہ کیا. تو اگر مشورہ ہو تو اس میں تو اختیار ہوتا ہے کہ آپ بڑے کی بات مانیں نہ مانیں، جیسے دنیاوی معاملات ہیں اور جیسے کہتے بریرہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہے. لیکن اگر مشورہ نہ ہو بلکہ حکم ہو، اور حکم بھی ولی ہونے کی بنا پر ہو، حکم بھی رسول اللہ ہونے کی بنا پر ہو، تو پھر اس وہ مشورہ نہیں ہے، وہ حکم ہے، اور جب حکم ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے. اس لیے آپ نے حضرت زینب بنت جحش اور ان کے شوہر ان کے بھائی سے کہا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن جحش سے کہا کہ تم یہ رشتہ کر لو، چنانچہ انہوں نے رشتہ کر لیا. اس موقع پر یہ آیت نمبر 36 نازل ہوئی جس کو آج ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا. پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا یا اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا، اب مسلمان کا اختیار ختم، اب اللہ رسول کا فیصلہ چلے گا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں، کسی کام کا حکم دے دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو. یعنی جب اللہ رسول کوئی حکم دے دیں پھر آدمی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، آدمی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اور آگے فرمایا ومن يعص الله ورسوله، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو اس نے کھلی گمراہی اختیار کی. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس نے کھلی گمراہی اختیار کی. تو اس آیت نے صاف صاف بتا دیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے، اور دیکھیے اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے، حالانکہ حکم تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ تعالی نے اپنا نام ہے نامی اسم گرامی اپنے اس کے ساتھ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا کہنا ایسا ہے جیسے اللہ کا کہنا، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف وہی کی جاتی ہے. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ بھی راضی ہو گئیں، بھائی بھی راضی ہو گئے، اور یہ نکاح ہو گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن حارثہ کا نکاح کرا دیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے. اب یہ نکاح ہو گیا، لیکن کچھ عرصے نکاح باقی رہا، سال بھر تک تقریباً نکاح رہا. شروع میں कुछ बात ऐसी रही, कुछ ठीक ठाक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के मिजाजों में फर्क था जो बढ़ता चला गया और तकद्दुर की कुछ नौबत आने लगी। तो हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी जो बीवी हैं वो जुबान दराजी करती हैं और मैं, मेरे लिए जरा रहना उनके साथ मुश्किल है, तो आप इजाजत दें तो मैं उनको तलाक दे दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्ला, नहीं अपनी बीवी को अपने पास रोक के रखो और अल्लाह से डरो, यानी तलाक से हत्तल इम्कान बचना चाहिए, इसलिए तुम तलाक का रास्ता इख्तियार मत करो। और रिवायात से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से या इल्हाम के जरिए से, वही गैर मतलूब या इल्हाम के जरिए से ये बात बता दी थी कि इन दोनों का निकाह जो हुआ है ये कुछ अरसे चलेगा, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और ज़ैद इब्ने हारिसा अपनी बीवी को तलाक देंगे और फिर आपको उनसे निकाह करना होगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसला था, अल्लाह ताला की तरफ से यह इल्हाम था कि ऐसा होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल से कुछ थोड़े से परेशान हुए कि अव्वल तो मैंने खुद निकाह कराया है, जब निकाह कराया है तो हत्तल इम्कान उस निकाह को बाकी रखना चाहिए, वैसे भी मियां बीबी में अगर कोई झगड़ा हो तो हत्तल इम्कान तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए, किसी न किसी तरीके से गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए, शदीद मजबूरी हो तो तलाक भी हो सकती है। एक तो वजह यह थी कि निकाह आपने खुद कराया था, जो अपना ही कराया हुआ निकाह है तो उसको तोड़ते हुए इंसान का दिल खुद दुखता है। दूसरी बात यह थी कि लोगों में ये बात मशहूर थी, खासतौर पर मुशरिकीन मक्का में, कि ज़ैद इब्ने मोहम्मद है, तो आपको ये ख्याल हुआ कि अगर ये सूरत पेश आई और ज़ैद इब्ने हारिसा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और जैसा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इल्हाम फरमाया है मुझे उनसे शादी करनी पड़ी, तो ये जो मुशरिकीन मक्का हैं ये बहुत शोर मचाएंगे कि देखो अपने बहू से शादी कर ली, अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से यानी बहू से शादी कर ली, और बहू से शादी करना यानी अपने बेटे की बीवी से शादी करना ये बहरहाल वैसे तो नाजायज ही है बशर्ते के बेटा हो, लेकिन मसला यह था कि वो बेटे नहीं थे, वैसे तो बहू से निकाह करना हराम होता है लेकिन बशर्ते कि बहू तो हो बेटा तो हो। अब यहां ना तो बहू ना बेटा, हकीकी बेटे तो थे ही नहीं वो, लेकिन मुशरिकीन मक्का तो मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटी की तरह करार देते थे, तो आपको यह ख्याल हुआ कि अगर मैंने ये निकाह किया तो उससे मुशरिकीन मक्का की जुबानें खुलेंगी और जो जुबानें खुलेंगी तो वो तरह तरह के एतराजात करेंगे, तरह तरह के एतराजात करेंगे तो नबूवत पर, रिसालत पर, दीन इस्लाम पर और मेरी तबलीग पर कहीं कोई असर मुरतब न हो। लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला चाहते थे कि इस रस्म का खात्मा हो, इस रस्म का खात्मा हो, और लोग जो ये समझते हैं कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह होता है, वारिस भी होता है, मूरिस भी होता है और उसकी बीवी से निकाह भी जायज नहीं होता, ये सब बातें शरीयत के खिलाफ है। जो मुंह बोला बेटा है वो हकीकी बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ताला ये बात खोल कर बयान करना चाहते थे कि खुल कर ये बात सामने आ जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने यह फैसला किया हुआ था कि जब यह तलाक होगी उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हते ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह होगा। लेकिन जब भी ज़ैद इब्ने हारिसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं, तो आप उनको फरमाते थे, अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्ला, तुम अपनी बीवी को अपने पास रोक के रखो, अल्लाह से डरो यानी तलाक मत दो। और इससे एक और बड़ा मसला साबित होता है कि एक अमर तकवीनी होता है, एक अमर तशरीई होता है। ایک امر تکوینی ہوتا ہے، ایک امر تشریعی ہوتا ہے. ہم تکوین کے مکلف نہیں ہیں، ہم تشریح کے مکلف ہیں. ہم امر تکوینی کے مکلف نہیں ہیں، ہم امر تشریعی کے مکلف ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کو پتا چلا کہ بھئی جو فلاں بیمار ہے ہمارے خاندان میں یا گھر میں یا کوئی، تو اس کا انتقال ہوگا اور اس بیماری سے اس کو شفا نہیں ہوگی. فرض کیجئے کہ اس کو اتنے سارے خواب دیکھ لیے یا اتنے سارے کشف اس کو ہو گئے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. فرض کر لیجئے، فرض کرنے میں کیا ہے. اب یہ امر تکوینی ہے جو کشف کے ذریعے سے اسے معلوم ہوا، لیکن جس کو یہ کشف ہوا ہے وہ امر تکوینی پر کبھی عمل نہیں کرے گا اگر وہ صحیح معنی میں شریعت والا صوفی ہے. ایک صوفی ہوتا ہے بغیر شریعت کے، ایک صوفی ہوتا ہے صاحب شریعت، شریعت والا. جو شریعت والا صوفی ہوتا ہے وہ ہمیشہ امر تشریعی کو امر تکوینی کے اوپر مقدم کرتا ہے. چنانچہ جس آدمی کو پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد فلاں مریض کا انتقال ہو جائے گا، تو یہ جو بزرگ ہے یہ اس کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا، مارنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اللہ مار رہا ہے لو میں اور مار دو اس کو. یہ پاگل کوئی کرے گا یا خالی صوفی کرے گا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جو صوفی ہو اور صحیح معنی میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مارنا چاہتے ہیں لو میں بھی مار دوں اس کو. نہیں، وہی کہے گا کہ مارنا نہ مارنا یہ اللہ تعالیٰ کیا کام ہے، وہ محیی اور ممیت ہے، حیات دینا موت دینا وہ ان کے قبضے میں ہے. وہ جب تک اس مریض کو یہاں رکھنا چاہے یہاں رکھ لیں، اپنے پاس بلا لیں، ان کی مرضی. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخری دم تک اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں. چنانچہ اگر وہ صحیح معنی میں صاحب شریعت ہوگا تو وہ شریعت کو مقدم کرے گا، امر تشریعی کو مقدم کرے گا امر تکوینی پر، اور اس مریض کی جان بچانے کی ہر ممکن تدبیر کرے گا. پھر انتقال ہو جائے گا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے. بالکل یہی تقریباً صورت پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ کو معلوم تھا کہ طلاق ہوگی اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ طلاق کے بعد نکاح مجھ سے ہوگا، لیکن زید ابن حارثہ جب بھی آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو یہی بات کہتے تھے، اتق اللہ کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو. یعنی ان کو کبھی بھی آپ نے طلاق کا مشورہ نہیں دیا، یہاں تک کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ دونوں کا ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں تھے. اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب شوہر بیوی کا حق ادا نہ کر سکتا ہو اور بیوی شوہر کا حق ادا نہ کر سکتی ہو، پھر اس طریقے سے زبردستی ان کو باندھ کے رکھنا بالکل غلط، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، آپ کہتے ہیں دو اسی طریقے سے، یہ تو بیوقوفوں والی بات ہے. بھائی جب شوہر بیوی تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں، لیکن جب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، اور تو پھر اس رشتے کے رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، پھر تو علیحدگی ہونی چاہیے. اس لیے اسی اصول کے مطابق حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیحت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اور معاملہ ختم کر دیا، عدت بھی گزر گئی. جب عدت گزر گئی اس کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش سے. اور شروع میں مشرکین مکہ نے شور مچایا کہ جی منہ بولے بیٹے سے نکاح کر لیا، لیکن قرآن نے کہا آپ لوگوں کے کہنے سے نہ ڈرے. جب شریعت کے حکم پر عمل ہو رہا ہو تو اس میں لوگوں کے کہنے سننے سے نہیں ڈرنا چاہیے. لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، لوگوں کی تو اتنی لمبی لمبی زبانیں ہیں، زبان تو کسی کی آپ بند نہیں کر سکتے، اتنے لوگ ہیں، ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، کہنے دو ان کو. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو ان لوگوں سے جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو. اب یہ جو آگے آیت نمبر 37, 38, 39 ہیں اس میں یہی قصہ ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا. اللہ نے تو یہ انعام کیا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا, اور جناب ایمان کی دولت سے نوازا, وانعمت علیہ, اور آپ نے بھی اس پر بہت انعام کیا کہ اپنا بیٹا بنایا. اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی اسے انعام کیا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو, اور تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے, جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. یعنی آپ کو معلوم تھا کہ طلاق ہوگی لیکن آپ یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ طلاق ہوگی, بلکہ آپ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ طلاق نہ ہو. اس کو قرآن نے فرمایا کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَ النَّاسَ, اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے, یعنی لوگوں کے باتیں کرنے سے ڈرتے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى, اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے, اس سے آپ ڈریں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا, پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت ختم کر لی, حاجت ختم کر لی کا مطلب یہ کہ طلاق بھی ہو گئی, عدت بھی گزر گئی, زَوَّجْنَا کہا تو ہم نے آپ کی شادی کرا دی اس سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے شادی کرائی. اس لیے حضرت زینب بنت جحش تمام ازواج مطہرات سے کہتی تھی کہ تمہاری شادی تو تمہارے آبا و اجداد نے کرائی ہے, تمہارے ابا نے کرائی, میری شادی میرے رب نے کرائی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے زوجنا کہا کہ ہم نے شادی کرا دی, زوجنا کہا اے نبی ہم نے آپ کی شادی کرائی اس خاتون سے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ, تاکہ مومنین کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو, فی ازواج ادعیائہم, اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں, اذا قضوا منہن وطرا, جب وہ لوگ اپنی عورتوں سے اپنی حاجت ختم کر دیں. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا جو حکم ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا جو حکم ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. تو یہ واقعہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا. آگے جو دو آیتیں ہیں وہ اسی سے کچھ متعلق ہیں, اور اس میں باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھ لیں گے. تو اس میں یہ بات ہے کہ یہی طریقہ رہا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ وہ لوگوں کے کہنے سے نہیں ڈرتے. جب آدمی حق پر عمل کر رہا ہو اس کو پھر لوگوں کے کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ لوگوں کے کہنے سے نہ ڈریے, آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے حکم سے کر رہے ہیں, جب آپ ہمارے حکم سے کر رہے ہیں تو لوگوں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجیے, قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجیے, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجیے, آخرت بھی اچھی فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.